بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كسر رسالة الدرس جاري ہے اور ہم بات کر رہے تھے صحیح حدیث کی شرطیں. وعلیکم السلام اور آج کے درس میں ہم بات کریں گے منقطع السند. شیخ صاحب فرماتے ہیں منقطع السند، اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. الف تعریفہ، اس کی تعریف کیا ہے، معنی کیا ہے. با اقسامہ، کتنی قسمیں ہیں. جیم حکمہ، اس کا کیا حکم ہے. الف منقطع السند کی تعریف، هو الذي لم يتصل سنده. منقطع السند وہ روایت ہے، لم يتصل سند، جس کی سند متصل نہیں ہے، یعنی جس کی سند جڑی ہوئی نہیں ہے، یعنی جس کی سند ٹوٹی ہوئی ہے. وقد سبق، اور یہ پہلے گزر چکا ہے، ان من شروط الحدیث الصحیح الصحیح والحسن، یہ پہلے گزر چکا ہے، یعنی پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صحیح اور حسن حدیث کی شرطوں میں سے جو شرط ہے، ان یکون بسند متصل، کہ وہ سند کے صحیح یا حسن حدیث کی سند جو ہے وہ متصل ہونی چاہیے. باقی شرطیں کون سی ہیں؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے. جی، سب سے پہلے راوی، یعنی ثقہ کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ترتیب سے عدل ہو، عدالت سب سے پہلی شرط ہے. نمبر دو، حافظہ چوٹی کا ہو. نمبر تین، اتصال السند ہو. وہ ہو گیا، تم ضبط حافظہ چوٹی کا ہو. اور نمبر چار، عدم الشذوذ، بارک اللہ فیک. نمبر پانچ، عدم العلت القادحہ، کوئی علت. علت کیا ہوتی ہے؟ کوئی مرض، کوئی خرابی نہ ہو. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے، جب عدالت اور حافظہ کی بات ہم کر چکے تھے پچھلے دروس میں، تو شیخ صاحب اب بات کر رہے ہیں منقطع السند، جو تیسری شرط سے حدیث کی، اگر اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو روایت کا کیا حکم ہے، اور یہ خلل کتنی قسموں کا ہے. وینقسم الى اربعۃ اقسام، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی چار قسمیں ہیں، مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع. اس کو ایسے یاد رکھیں، مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع. اب یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، المرسل. فالمرسل، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالمرسل ما رفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعي. مرسل کی تعریف یہ ہے، ما اسم موصول بمعنى الذي، کوئی بھی روایت عموم صیغۃ العموم میں سے ہے. ما رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ روایت ہے جس میں صحابی لم يسمع منه، صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، او تابعی، یا وہ تابعی، یا کوئی بھی تابعی ہو، صحابی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، یا تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرے. یرفعه یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے. مرسل کون سی روایت ہے؟ یہ وہ روایت ہے جس میں وہ صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، یا کوئی بھی تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرے، اسے کہتے ہیں مرسل. انقطاع کہاں پہ ہے؟ بات ہو رہی کٹی ہوئی سند ہے، کہاں سے کٹی ہے؟ صحابی سے. ہم نہیں جانتے کہ یہ صحابی کون ہے، یا ہو سکتا ہے کہ صحابی نہ ہو جسے سنا ہے راوی نے، تابعی بھی ہو سکتا ہے. یعنی تابعی اگر یہ کہہ دے قال صلى الله عليه وآله وسلم. اب صحابی کون ہے نہیں جانتے, یا تابعی کہے قال صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہو سکتا ہے کہ تابعی نے کسی اور تابعی سے سنا ہو, اسے کہتے ہیں مرسل. تعریف یہ ہے, اس کی مثالیں, اس کی مثال میں ابھی بیان کر دیتا ہوں کہ کسی شخص نے بیان نہیں کی. دیکھیں مرسل الصحابی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا, صحابی لم يسمع منه, ایسا صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہے لیکن سنا نہیں ہے ان سے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟
وہ شخص اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور ایمانی پر انتقال ہوا.
غلطی ہے, غلط ہے, صحیح تعریف. جنہوں نے, وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو, صحیح ہے یا غلط ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں کہ نہیں؟ کیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ جو نبینا ہے پھر وہ صحابی نہیں ہو سکتے؟ اس تعریف کے مطابق ہو سکتے ہیں. تو دیکھا کا لفظ نہیں ہے, ملاقات. بارک اللہ فیک. ملاقات اور دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ چاہے کوئی دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے, ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. اچھا, لم يسمع منه, ایسا صحابی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے. صحابی تو ہے یعنی ملاقات ہوئی ہے, دیکھا ہے, ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن سنا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں؟ بہرے یا چھوٹے؟ بارک اللہ فیک. چھوٹا بعض اوقات نہیں سمجھ سکتا, یا اس نے یاد کیا لیکن بات نہیں بیان کر سکا. چھوٹا بھی صحابی ہوتا ہے. اچھا, اور یا کوئی بھی وجہ ہو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ملاقات ہے لیکن سنا نہیں ہے, تو پھر روایت کیسے بیان کی؟ کسی اور صحابی سے سنا ہو. بارک اللہ فیک. اچھا, اب دیکھیں اس کی مثال, دیکھیں طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے, دیکھا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں طارق بن شہاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن سنا نہیں ہے. سنن ابو داؤد میں. اس کی مثال دیکھیں, حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم, جمعہ حق واجب ہے ہر مسلمان پر, فی جماعت, جماعت میں, الا اربع, سوائے چار لوگوں کے, عبد مملوک, غلام, نمبر دو, او امرأ, یا عورت, نمبر تین, او صبی, یا بچہ, نمبر چار, او مریض, یا بیمار. اسے ابو داؤد نے, حاکم بیہقی نے, دارقطنی نے روایت کیا ہے. اور یاد رکھیں, اچھا پہلی یہ قسم ہے, اس کو سمجھ لیا کہ صحابی نے دیکھا تو ہے ملاقات بھی لیکن سنا نہیں, اس کی مثال یہ حدیث ہے. جو لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے, ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرسل صحابی ہے, اور مرسل صحابی جو ہے امام مسلم نے مقدمے میں فرمایا ہے, ان المرسل ليس بحجة عندنا وعند المحدثين, کہ مرسل روایت ہمارے ہاں اور محدثین کے ہاں حجت نہیں ہے. اس کے جواب دیتا ہوں میں, لیکن پوری بات تفصیل سے ہو جائے پھر, تاکہ بات آسان ہو جائے. اس لیے دیکھیں, علم کے درجات برابر نہیں ہیں. جس کے پاس علم ہے وہ اس سے بہتر جس کے پاس نہیں ہے. بعض اوقات کم علم ہوتا ہے کسی کے پاس, دوسرے کے پاس اس سے زیادہ علم ہوتا ہے, تو بات ہوتی ہے زیادہ علم کی. دوسری قسم کا مرسل صحابی, وہ صحابی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نہیں سنی جو وہ بیان کر رہا ہو. اس نے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, ملاقات بھی ہے, لیکن ایسی روایت پیش کر رہا ہے جس کو اس نے سنا نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ کیسے؟ کوئی مثال؟ بارک اللہ فیک. کیسے؟ سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر ایسی روایت بیان کرتے ہیں جو ان کے اسلام سے پہلے کی ہو, تو کون سی سمجھی جائے گی؟ مرسل الصحابی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی مثال دیکھیں, صحیح بخاری مسلم میں معروف حدیث ہے صحیح بخاری میں، یا معشر قریش اشتروا لانفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. آخر تک کتاب توحید ہم پڑھ چکے ہیں، اے قریش کی قوم اپنے لیے کچھ کرو، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. اب راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ روایت کب کی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہو انذر عشیرتک الاقربین، جو یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو بلایا اور یہ خطاب فرمایا. یہ آیت مکی ہے مدنی ہے؟ مکی ہے. اور یہ اس آیت سے الجہر بالدعوت کا آغاز ہوا، جہری دعوت، ٹھیک ہے نا؟ پہلے سری دعوت تھی، اب جب یہ آیت نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عشیرہ اقربین جو ہے ان کو بھی آگاہ کرو، ان کو ڈراؤ. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکہ میں کیا مسلمان تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کب اسلام قبول کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ سے پہلے 7 ہجری کے آخر میں. تو یہ روایت کیا سمجھی جائے گی؟ مرسل الصحابی، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ جزمی بات ہے رحمۃ اللہ وبرکاتہ، واضح بات ہے کہ انہوں نے اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس روایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب کیا قریش سے تو اس وقت سے ابو ہریرہ موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ یہ تھی مرسل. دوسری قسم ہے، جیسا فرماتے ہیں جب بات حکم کی میں کروں گا نا، حکم کیا ہے پھر میں تفصیل بیان کروں گا تاکہ بات پوری ہو جائے، آپ لوگوں کی آسانی ہو جائے. ترتیب سے چلتے ہیں. دوسرے شیخ صاحب فرماتے ہیں والمعلق، معلق روایت کون سی ہوتی ہے؟ ما حذف اول اسنادی، یہ وہ روایت ہے جس کی سند شروع سے ہی کٹی ہوئی ہو، شروع سے ہی نکال دی گئی ہو، حذف کر دی گئی ہو شروع سے. جیسا فرماتے ہیں وقد یراد به، اور اسے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے، ما حذف جميع اسناده كقول البخاري، اسے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی ساری کی ساری سند حذف کر دی جائے، نکال لی جائے، جیسا کہ امام بخاری نے فرمایا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہر حال میں. رحمك الله، اسے امام بخاری نے معلقا روایت کیا صحیح بخاری میں، کتاب الحیض باب تقضی الحائض المناسک کلها الا الطواف بالبیت وکتاب الاذان باب هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الاذان. اور امام مسلم بھی اس کو روایت کیا ہے متصل سند کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ اسی روایت کو، امام مسلم حدیث نمبر 373 کتاب الحیض باب ذکر اللہ تعالی فی کل ذکر اللہ تعالی فی حال الجنابت وغیرہا، امام مسلم نے یہ باب باندھا ہے. روایت کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہر حال میں. سند کون سی ہے؟ امام بخاری نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے؟ اس میں سند نہیں ہے، امام بخاری سے تعلیقا روایت کیا. اس لیے جب آپ یہ روایت پڑھیں صحیح بخاری سے تو آپ پر لازم ہے، طالب علم پر یا عالم پر، کہ وہ یوں کہے قال البخاری فی صحیحہ معلقا، یا روى البخاری فی صحیحہ معلقا. معلقا کا لفظ ضروری ہے. جو شخص کہتے ہیں رواہ البخاری اور خاموش ہو جاتے ہیں، یہ ناانصافی ہے، کیونکہ جتنے حدیث پہ کلام ہوا ہے صحیح بخاری کی حدیث پہ وہ معلقات پہ ہوا ہے. امام بخاری پہلے سے بری ہیں معلقات سے. کیسے؟ کیوں مری ہیں؟
بارک
اللہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ المسند.
المسند.
آپ نے بات کرنی ہے نا امام بخاری کے صحیح بخاری پہ، تو مسند پہ بات کریں. امام بخاری کے جو معلقات ہیں کتنی ہیں؟ 1341 حدیث معلقات، بعض میں سارے سند نہیں ہے، بعض میں صحابی سے ذکر کیا، بعض میں تابعی سے ذکر کیا، اور بعض میں پوری سند نہیں ہے. بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر معلقات جو ہیں 1341 روایت ہے، اور معلقات جو مسلم میں ہیں کتنی ہیں؟ 14 سے 16
صرف
ٹوٹل روایات میں. اچھا، یہ جو معلقات ہیں امام بخاری کی، امام بخاری نے صرف اس لیے تعلیق کیا ہے، یعنی وجوہات ہیں، مجھ سے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ کتاب کا حجم زیادہ نہ ہو جائے. امام بخاری کی اتنی بڑا حجم ہے کتاب کا، اگر معلقات بیچ میں سے آپ نکال کے ان کو پوری سند دے دیں تو حجم کتنا اور بڑھ جائے گا. تو امام بخاری نے جزم کے ساتھ معلقات لکھی، لیکن علماء نے چھوڑا نہیں امام بخاری کو بھی. یہ سلف صالحین کا منحج جو ہے وہ دین کو مردوں سے نہیں پہچانتے، مردوں کو دین سے پہچانتے ہیں. یعنی کہ امام بخاری نے فرمایا تو سر آنکھوں پہ ہم ٹھیک ہے، بس کافی ہے. انہوں نے تحقیق کی ہے، اور محققین میں سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام بخاری کی معلقات 1341 روایت کو لیا، اور جتنی بھی ان روایت کی سند ہے سب کو تتبع کیا اور سب لکھا، سب کو وصل کیا، متصل بیان کیا. جب آخر میں دیکھا تو 6 جلدیں بنی صرف معلقات کی، اور الحمدللہ سے ثابت ہوا کہ امام بخاری جو ہیں ان کی روایت ساری کی ساری صحیح ہیں. اس تحقیق کے بعد امام بخاری کی روایات میں ضعیف حدیث موجود ہیں یا نہیں؟ شاذ حدیث موجود ہیں، جو ضعیف کی ایک قسم ہے، شاذ میں اور ضعیف میں کیا فرق ہے؟ جی بارک اللہ فیک. شاذ کی سند صحیح ہے، اور شاذ ضعیف کی قسموں میں سے ہے. امام بخاری نے جب تعلیق کی ہے اپنے شیوخ سے، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1، کہ انہوں نے اپنے شیخ سے براہ راست سنا ہی نہیں، اس لیے عن سے روایت کیا. بعض اوقات عن سے روایت کیا، ایک ہی استاد امام بخاری کے، الحمید عبداللہ بن زبیر، سمعت حدثنا سمعت حدثنا حدثنا. عن سے اگر روایت کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا خیال ہے؟ عن حدثنا فرق ہے کہ نہیں محدثین کے نزدیک؟ اچھا، قال الحمیدی، قال میں اور حدثنا فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. تو یوں کیوں فرمایا قال؟ بھائی استاد تو وہی جسے ابھی تو حدثنا کہہ رہے تھے، اب قال کیوں؟ انصاف دیکھیں. کیونکہ ایک مرتبہ اگر تکلیف یا بیماری یا سفر کی وجہ سے یہ روایت نہیں سنی، کسی اور شاگرد سے سنی ہے، اگر یہ فرما دیتے سمعت یا حدثنا، جھوٹ تھا کہ نہیں؟ جھوٹ تھا. لیکن انصاف کیا تھا؟ عن احتمال ہے کہ میں نے براہ راست سنا اپنے استاد سے یا کسی اور سے سنا جس نے ان سے سنا. یہاں پر انصاف ہے کہ نہیں؟ صاحب کیا امام بخاری مدلس ہے؟ نہیں. اگر مدلس ہے ہوتے تو قال اور عن کی روایت ضعیف ہوتی. اسی صحیح بخاری میں قال اور عن کی روایت جتنی بھی امام بخاری سے وہ صحیح سمجھی جاتی، کیونکہ امام بخاری مدلس نہیں ہے.
یہ متن کے اعتبار سے ضعیف ہے؟
کون سے
شاذ
جو ہے
صحیح ہے؟
متن کے اعتبار سے، کیونکہ متن میں دوسرے متن ایسا موجود جو اس سے تضاد کرتا ہے. میں نے مثالیں بیان کی، وقت نہیں درس ختم کرنا ہے. بہرحال تو پہلی وجہ یہ ہے امام بخاری نے تعلق کیوں کی ہے اپنے شیخ سے کہ سنا نہیں ہے تو معلقاً پیش کر دی ہے. نمبر 2، سنا تو ہے لیکن شک پڑ گیا کہ میں نے اسی شیخ سے سنے کسی اور سے سنا، تو معلقاً چھوڑ دیا، قال معلقاً چھوڑ دیا. ولم يجزم بالسماع، سمعت نہیں فرمایا، حدثنا نہیں فرمایا. نمبر 3، اپنے شیخ سے عام مجلس میں یہ حدیث سنی ہے، طلب علم کی مجلس میں نہیں سنی. دیکھیں علماء اس کی بھی تفریق رکھتے ہیں، لیکن انصاف کی انتہا دیکھیں. یعنی کبھی جا رہے ہیں یا ویسے ملاقات کے لیے گئے ہیں، بیمار ہیں، عیادت کے لیے گئے ہیں اپنے استاد کی، استاد نے کوئی حدیث سنا دی ہے، اس کو نہیں لیا یا روایت کی تو حدثنا سے نہیں، کیونکہ وہ مجلس طلب علم کی مجلس نہیں تھی، عام مجلس میں. تو اس کا بھی احتیاط کیا امام بخاری نے. اور جو ابن حجر عسقلانی نے معلقات پہ کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب تغلیق التعلیق، معلقات البخاری کی جتنی بھی سندیں ہیں، مقطع جو معلقات ہیں سب کو متصل السند کے ساتھ بیان کیا. اس لیے اگر آپ امام بخاری کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں کسی روایت پر، تو اچھی طرح کان کھول کے سن لیں. امام بخاری کا محاسبہ کرنا ہے تو مسند روایت پر محاسبہ کریں، معلقات پر محاسبہ نہ کریں، کیونکہ انہوں نے پہلے سے فرما دیا ہے کہ میری کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند. شیخ صاحب فرماتے ہیں فاما ما ينقله المصنفون كصاحب العمده، بعض اوقات بعض مصنفین بعض روایات بیان کرتے ہیں بغیر سند کے، اور لکھتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابی کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کرتے ہیں، کصاحب العمدہ یا بلوغ المرام. بلوغ المرام میں صحابی سے سند شروع ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا جاتا ہے، تو سند کہاں ہے؟ سند ہے؟ سند نہیں ہے. کیا اس کو معلق کہا جائے گا؟ نہیں، معلق نہیں کہا جائے گا. جیسا فرماتے ہیں فاما ما ينقله المصنفون كصاحب العمدہ مثلا منسوبا الى اصله بدون اسناد، جو اصل کی طرف نسبت کرتے، کیونکہ صاحب العمدہ نے یا بلغ المرام نے یا رياض الصالحین نے کیا کرتے ہیں، حاشیہ میں لکھتے ہیں، اس کے آگے لکھ دیتے ہیں کس نے روایت کیا ہے، تو اصل بیان کر دیتے کہ میں نے کہاں سے لیا. منسوبا الى اصل بدون اسناد فلا يحكم عليه بالتعليق، تو یہ معلق نہیں سمجھی جائے گی، حتى ينظر في الاصل المنسوب اليه، جب تک کہ اصل کی طرف نہ واپس جایا جائے اور روایت کو پورا نہ دیکھا جائے. لأن ناقله غير مسند له، کیونکہ جو ناقل ہے وہ اصل بنیادی طور پر اس سند بیان ہی نہیں کر رہا، نہ اس سند کا حصہ ہے. وإنما هو فرع والفرع له حكم الأصل، یہ فروعات میں سے، جس میں نے بیان کیا تھا پہلے کہ اصول کی تألیفات اور فروع کی تألیفات. اصول کی تألیفات امہات الستہ جو ہیں، جو پورے سند کے ساتھ مؤلف کہتا ہے میں نے سنا اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے آخر تک، یہ اصول ہیں. فروع کی جو تصانیف ہیں، مصنف کیا کہتا ہے، نبی کے سند سے شروع کرتا ہے سند کو، یا صحابی سے شروع کرتا ہے اور بعد میں لکھتا ہے کہ کس نے روایت کیا، تو اصل کی طرف اسے واپس منسوب کرتا ہے. والفرع له حکم الاصل، تو فرع کا حکم اصل کا ہوگا. اگر اصل میں معلق ہے تو معلق سمجھی جائے گی، اگر اصل میں معلق نہیں تو معلق نہیں سمجھی جائے گی. اچھا، معلق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ پورے سند نہیں ہے، یہاں پر ایک مثال بیان کی ہے کہ پوری کی پوری سند نکال دی گئی ہے. اور اس کی ایک دوسری قسم ہے اچھا، اسی دوسری روایت بھی لے لیں جس کی سند پوری نکال دی گئی صحیح بخاری میں، ایک تو یہ ہے جو شیخ نے بیان کی یہاں پہ، دوسری مثال ہے باب قول النبی، یعنی یہاں پر بغیر تبویب کے امام بخاری نے فرمایا وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ. یہ کون سی معلق ہے جس کی پوری سند نکال لی گئی ہے؟ اس کی دوسری مثال کتاب العلم صحیح بخاری میں امام بخاری لکھتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع، بہت سے وہ لوگ جن کو میری حدیث پہنچتی یا پہنچائی جاتی ہے، مجھ سے وہ حدیث سننے والوں سے زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے حدیث کو سنا تو ویسے ہی کہ ویسے بیان کرو، بغیر اس میں فرق بیان کرنے کے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو بیان کر رہا ہے اس سے بہتر سمجھنے والا ہو جو سن رہا ہے. اس لیے بلغ عنی ولو آیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی آیت لیں کوئی حدیث لیں اور اپنے طرف سے معنی بیان کرنا شروع کر دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلغ عنی ولو آیا کا مطلب ہے کہ سارے اٹھے اور تبلیغ پہ چلے جاؤ، آپ کے پاس علم ہے نہیں، بس آپ نے فرمایا ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرے. بلغ عنی ولو آیا کا مطلب یہ حدیث ہے، سمجھیں ذرا، آپ نے آیت جیسے پڑھی ہے ویسے بیان کریں. معنی جو علماء سے سنا ہے علماء حق سلف صالحین سے ویسے بیان کریں، حدیث جو سنی ہے ویسے بیان کریں، اگر معنی سے بیان کر رہے ہیں تو بیان کریں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں معنی بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ سننے والا جو ہے اگر آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں معنی بیان کروں، وہ سمجھے گا یہی روایت ہے، پھر بہت سارے شکوک و شبہات، بہت ساری غلطیاں کر سکتا ہے سننے والا، یا آپ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں جو بیان کر رہے ہیں. اس کی مثال میں نے دی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ والدم. ایک شخص آتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے میں کے سامنے، کہتا ہے مردار جانور بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے، مطلقاً کوئی بھی جانور حلال نہیں، کوئی بھی خون حرام حلال نہیں. دلیل قرآن مجید کی آیت. اب اس نے آیت بلغ عنی ولو آیت کا اگر یہ مطلب ہوتا، آیت بلا کی کہ نہیں کی، تو کیا اس نے واقعی اس حدیث پہ عمل کیا؟ یہ حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، مچھلی کیا ہے؟ مچھلی ذبح کر کے آپ کھاتے ہیں یا مردہ کو کھاتے ہیں؟ مردہ ہوتی ہے. تو یہاں پر تو مردار حلال ہو گیا کہ نہیں؟ مردہ حلال ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہے نا، قرآن مجید یہ کچھ ذکر ہے اس آیت میں، حرمت علیکم المیتہ، الجنس کے لیے، جنس میتہ سارے حرام ہیں، صیغۃ العموم میں سے ہے. والدم الف لام جنس کے لیے، سارے کا سارا خون. اور یہ صاحب آئے کرسی پہ بیٹھے مائک کے سامنے بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ سارے کے سارے مردے حرام ہیں اور سارے کے سارے خون حرام ہیں. اس نے سچ کہا کیا؟ آپ کہیں بھی غلط کر رہے ہو. آپ نے فرمایا بلغ عنی ولو آیہ، آئے تو پڑھ رہا ہوں میں. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ آپ نے بلغ عنی ولو آیہ کا مطلب ہے اس آیت یا اس حدیث کا پورا مفہوم سمجھیں، پھر اس کی تفصیل بیان کریں، یا آپ صرف آیت پڑھ کے سنا دیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اپنا فتویٰ نہ دیں یہاں پہ. کیونکہ فتویٰ دینے سے آپ مخالفت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اور ساری حدیث کی. کہاں پر مخالفت ہوئی؟ مچھلی مردار حلال ہے اور کلیجی اور تلی، کلیجی خون ہے، تلی بھی خون ہے، تو کیا حرام ہے یا حلال ہے؟ قرآن جی کی آیت کو دیکھا جائے، الدم عموم میں لفظ ہے تو حرام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حلال ہے. اس لیے بلغ عنی ولو آیہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور ایک آیت پڑھ کے سنائے اور اس کا معنی بھی اپنی طرف سے بیان کرے. آیت بیان کرے اللہ کو جزائے خیر کافی ہے. ترجمہ کیسے کریں گے؟ اپنی مرضی سے یا علماء کی مرضی سے، مفسرین کی مرضی سے؟ مفسرین کی مرضی سے. اس کی دوسری مثال کہ صحابی کے سوا تمام راویوں کو حذف کر دیا جائے، یا صحابی اور تابعوں کو باقی رکھ کر بقیہ تمام راوی ساقط کر دیے جائیں. اب اس کی مثال دیکھیں کہ باقی ساری سند نکال دی لیکن صحابی کے علاوہ. امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ باب نمبر 12 میں بیان کرتے ہیں، وقال ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جب سیدنا عثمان بن عفان داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں گھٹنے ڈھانپ لیے. اب یہاں پر سند کہاں پہ؟ کیا امام بخاری نے ابو موسیٰ اشعری سے براہ راست سنا رضی اللہ عنہ؟ نہیں سنا. بیچ میں کتنی لمبی سند جو کٹی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں معلق. جیسا فرماتے والمعضل، اور معضل روایت کون سی ہے؟ اس کی تعریف، ما حذف من اثناء سنده راویان فاکثر على التوالی. معذف جو حذف، جس روایت میں جس روایت سند سے حذف کر دیا جائے، من اثناء سنده، سند کے درمیان میں سے. شروع میں کیوں نہیں؟ معلق ہوگی، پھر معلق تو گزر چکی ہے. من اثناء سنده، سند کے بیچ میں سے، راویان، دو راوی، فاکثر، یا زیادہ، علی التوالی، پے در پے. مسلسل یعنی ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا، یا ایک کے بعد دوسرا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی مثال سلیمان بن مہران الاعمش نے عامر بن شرحیل الشعبی سے روایت کی ہے کہ ویقال للرجل یوم القیامہ عملت کذا وکذا فیقول لا فیختم علی فیہ آخر تک. قیامت کے روز آدمی سے کہا جائے گا کیا تو نے ایسا اور ایسا عمل کیا ہے، تو وہ جواب دے گا نہیں، اس پر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. الاعمش نے یہ سند معضل کر دی ہے جبکہ الشعبی نے اسے انس سے روایت، الشعبی نے انس سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل روایت کی تھی، لیکن الاعمش نے انس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سند سے حذف کر دیا. اعمش نے کیا کہا؟ ویقال للرجل، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سند میں اور صحابی کون ہیں وہ بھی نہیں ہے، تو دو مسلسل، اسے کہتے ہیں معضل. یہ روایت سے مسلم مرفوعاً روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت مرفوعاً موجود ہے. جیسا فرماتے ہیں والمنقطع، منقطع کون سی روایت ہے؟ جیسا فرماتے ہیں ما حذف من اثناء سنده راو واحد او راو یعنی فاکثر لا علی التوالی. یہ وہ روایت ہے جس کی سند میں سے حذف، حذف کر دیا، نکال لیا جائے، من اثناء سندہ، سند کے درمیان میں سے، راو واحد، ایک راوی، او راویان، یا دو راوی، فاکثر، یا اس سے زیادہ، لا علی التوالی، پے در پہ نہیں. ایک راوی ہے، پھر دوسرے کو حذف کیا، تیسرا ہے، چوتھے کو حذف کیا. میں مثالیں بیان کرتا ہوں ابھی آخر میں، ایک مثال سے یہ ساری جو معمہ دور کرتے ہیں انشاءاللہ. لا، اس میں معظم میں کیا فرق ہے؟
دو ایک ساتھ،
معظم میں دو ایک ساتھ نکلے یا تین ایک ساتھ نکلے ہیں، یہاں پر ایک ساتھ نہیں ہے، یعنی استاد شاگرد دونوں نہیں ہیں. اگر استاد ہے تو پھر اس کا استاد کو ساتھ ہو سکتا ہے، اس کا شاگرد یا اس کا اپنا استاد نہیں ہو سکتا. وقد یراد بہ، اور اسے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کل ما لم یتصل سندہ، جس کی یہ وہ ہر وہ روایت جس کی سند جڑی ہوئی نہ ہو، اس کو بھی منقطع کہتے ہیں. یعنی منقطع دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو بیچ میں سے راوی نہ ہو، ایک یا ایک سے زیادہ، یا کل والے میں سند ہو، جس کے سند متصل نہیں، سارے کے سب منقطع ہے. جیسا کہ مرسل بھی منقطع ہے کہ نہیں، معلق بھی منقطع ہے کہ نہیں، معضل بھی منقطع ہے. تو منقطع جو ہے وہ بڑا نام ہے، عام نام ہے. جیسا کہ ابھی شیخ صاحب نے شروع میں کیا فرمایا، وہ منقطع السند، پھر اپنی بات بیان کی. مثال ذلك، اس کی مثال، اور پھر مقطع کی مثال بیان کر دوں، پھر اس کی طرف آتے ہیں. روى عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع عن حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان وليتموها ابا بكر فقوي امين. عبد الرزاق نے سفیان الثوری سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے زید بن یثیع سے، اور انہوں نے حذیفہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ خلافت کی ذمہ داریاں ابو بکر صدیق کے سپرد کر دو گے تو وہ قوی اور امانت دار ثابت ہوں گے. روایت کہاں پہ موجود ہے؟ روا عبد الرزاق، یعنی مصنف عبد الرزاق میں. اچھا، عبد الرزاق نے یہ حدیث سفیان ثوری سے نہیں سنی، بلکہ نعمان بن ابی شیبہ جندی سے سنی ہے اور ثوری سے. اس طرح سفیان ثوری نے یہ حدیث ابو اسحاق سے نہیں، بلکہ شریک سے سنی ہے، اور شریک نے ابو اسحاق سے. تو یہاں پر دو راوی بیچ میں سے غائب ہیں، شریک بھی غائب ہے اور نعمان بن ابی شیبہ بھی غائب ہے. اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عبد الرزاق اور سفیان الثوری کے درمیان ایک راوی النعمان بن ابی شیبہ غائب ہے اور سفیان الثوری اور ابو اسحاق کے درمیان شریک نام کا راوی ساقط ہے. اس طرح اس سند میں دو جگہ انقطاع ہے. یہ ایک قسم. دوسری قسم کا منقطع روایت وہ ہوتی ہے جس میں راوی موجود ہے لیکن بے نام راوی ہے, مجہول ہے, ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے. اس کی مثال دیکھیں, سورہ ترمذی حدیث نمبر 3407 میں یہ روایت ہے, حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا سفیان عن الجریری عن ابی العلاء بن الشخیر عن رجل من بني حنظلة قال صحبت شداد بن اوس رضي الله عنه في سفر فقال الا اعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان نقول اللهم اني اسالك الثبات في الامر واسالك عزيمه الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك لسانا صادقا وقلبا سليما واعوذ بك من شر ما تعلم واسالك من خير ما تعلم واستغفرك مما تعلم انك انت علام الغيوب. ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا, ہم سے ابو احمد الزبیری نے بیان کیا کہا, ہم سے سفیان الجریری سے, انہوں نے ابو العلاء بن الشخیر سے, اور انہوں نے بنی حنظلہ سے, اور انہوں نے بنی حنظلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا. اس آدمی نے کہا میں ایک سفر میں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا تو انہوں نے فرمایا کیا میں تجھے وہ دعا نہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ ہم کہیں اے اللہ میں تجھ سے دین کے معاملے میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں, ہدایت میں مضبوط ارادے کا طالب ہوں, اور تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی نعمت پر شکر ادا کرنے کا توفیق دے, بہترین طریقے سے اپنی عبادت کی توفیق سے نواز, اور میں تجھ سے سچ بولنے والی زبان اور قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں, جو برائی تیرے علم میں ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور جو خیر تیرے علم میں ہے اس کا طالب ہوں, اور میرا جو گناہ تیرے علم میں ہے اس کی تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں, بے شک تو تمام غیبی امور کا علم رکھتا ہے. اس میں انقطاع کہاں پہ؟ رجل من بنی حنظلہ. یہ رجل کون ہے؟ اللہ اعلم. یہ روایت کون سی سمجھی جائے گی؟ منقطع. انقطاع ایک وجہ سے ضعیف ہے. حکم آگے بیان کرتے ہیں. اب وہ یاد, میں نے ایک پیپر دیا تھا ساتھیوں کو جس میں صحیح امام بخاری کی پہلی روایت یاد ہے؟ ہاں یہ والی, بارک اللہ. امام بخاری کی پہلی روایت, امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمید عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ابھی شیخ صاحب یہی مثال لے کے ہیں کتاب میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال ذلك ما رواه البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات اخر ذكر. فاذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي مرسلا. اگر اسی سند سے آپ سے عمر الخطاب کو نکال لیں, حذف کر لیں, تو یہ روایت کون سی سمجھی جائے گی؟ مرسل. کیونکہ صحابی نہیں ہے اور تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں, اسے کہتے ہیں مرسل. وإذا حذف منه الحميدي, اور اگر حمیدی کو نکالنے شروع سے, یعنی قال البخاری حدثني سفیان, امام بخاری سفیان سے سنا ہی نہیں, اس کو کیا کہیں گے؟ شروع سے وہ روایت جو جس کا روی شروع سے نکال لیا جائے اس کو کہتے ہیں معلق. ابھی بیان کیا ہے. تو اگر حمیدی نکال لیں تو اس کو کہیں گے معلق. وإذا حذف منه سفیان ويحيى بن سعيد سمي معضلا. اگر سفیان اور یحیٰ بن سعید دونوں کو نکال لیا جائے تو یہ دو راوی استاد اور شاگرد دونوں اکٹھے نکال لیا جائے تو اسے کہتے ہیں معضل. وإذا حذف منه سفیان وحده او مع التیمی سمی منقطعا. اگر سفیان نکال لیں اور محمد ابراہیم التیمی نکال لیں یا دونوں میں سے ایک نکال لیں تو کیا کہیں گے؟ منقطع. شیخ صاحب فرماتے ہیں وحکمہ, حکم کیا ہے؟ منقطع السند روایت کا حکم کیا ہے؟ کوئی سوال پوچھے جواب میں تفصیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں منقطع ہے تو ضعیف ہے, ظاہراً تو یہی ہے, لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ اس عموم کے حکم میں کیا غلطی ہو سکتی ہے اور مخالفین اس غلطی کو کیسے پکڑتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومنقطع السند بجميع اقسامه مردود, مردود ہے حقیقتا. کیوں؟ للجهل بحال المحذوف, کیونکہ جس کو حذف کر دیا گیا ہم جانتے نہیں وہ کون ہے, اس کی حالت نہیں جانتے وہ کون ہے. جب ہم جانیں گے نہیں تو سند متصل ہوگی نہیں. سوا مایاتی, اب یہ اس میں سے استثناء ہے, اگر یہ چیزیں مقطع سند میں پائی جائیں تو صحیح ہے, اس کے علاوہ ضعیف ہے. یعنی منقطع السند روایت صحیح ہے شرطوں کے ساتھ, شرطیں نہیں تو ضعیف ہی ہے. یعنی حقیقتا تو ضعیف ہے, الا کہ یہ شرطیں پائی جائیں تو وہ صحیح سمجھی جائے گی. کون سی شرطیں ہیں؟ نمبر ایک مرسل الصحابی, مرسل الصحابی صحیح ہے. نمبر دو مرسل کبار التابعین, کبار التابعین کی مثال کون سی ہے؟ کون ہے کبار التابعین؟ هم الذين روایتهم اکثر روایتهم عن الصحابہ, جن کی اکثر روایت صحابہ کرام سے ہے, جو کبار التابعین کہا جاتا ہے. ان کی مثال سعید بن المسیب و عروہ بن الزبیر, یہ کبار التابعین ہیں. تو ان کی روایت بھی جو مرسل ہے عند کثیر من اہل العلم, سب کے ہاں نہیں لیکن کثیر اہل علم کے نزدیک صحیح سمجھی جائے گی, بشرطی ہے کہ نمبر ایک اذا عوضہ مرسل آخر, اگر عوض یعنی تقویت دی اس کی مدد کی, دوسری سند نے جو وہ بھی مرسل ہے, یہ مرسل وہ مرسل دونوں مل کے تقویت ہو گئی. یعنی صحابی مرسل الصحابی بغیر کسی شرط کے صحیح ہے, مرسل کبار التابعین شرطوں کے ساتھ صحیح. شرطیں کون سی؟ نمبر ایک اگر دوسرا مرسل اسے تقویہ دے, نمبر دو او عمل صحابی یا دوسرے صحابی کا عمل موجود ہو تب تقویت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تقویت ہوتی ہے. نمبر تین او قیاس یعنی قیاس صحیح, یا قیاس صحیح جو قیاس فاسد نہیں, اگر وہ بھی ہو اور مرسل کبار التابعین ہو تو اس کو تقویت مل جاتی ہے. نمبر تین المعلق اذا كان بصيغه الجزم, معلق روایت بھی صحیح مانی جائے گی, معلق سند بھی صحیح مانی جائے گی, بشرط یہ کہ اذا كان بصيغه الجزم, نمبر ایک پہلی شرط ہے صيغه الجزم ہو, نمبر دو في كتاب التزمت صحته, نمبر دوسری شرط یہ ہے نمبر دو کہ ایسی کتاب میں وہ معلق روایت موجود ہو جس کی صحت کتاب کے اندر لازمی طور پر شرط رکھی گئی ہو. مثال صحیح البخاری, جیسے کہ صحیح بخاری ہے اگر معلق روایت ہے تو وہ بھی صحیح ہے. یعنی تحقیق تو بعد علماء نے کی ہے, تحقیق کرنے کے بعد ہی پتہ چلا ہے کہ اس میں روایت جو ہے بالکل صحیح ہے. نمبر چار چوتھی شرط ما جاء متصلا من طریق آخر وتمت فيه شروط القبول, یہ روایت اب مرسل ہے لیکن دوسری سند سے یہی روایت متصل مل رہی ہے, اس کو کہتے ہیں الشواہد والمتابعات. اگر اسے کوئی شاہد متابعہ کہیں سے مل جائے تو یہ صحیح سمجھ جائے گی کہ نہیں؟ صحیح سمجھے, کوئی تقویت مل گئی ہے. نمبر پانچ لکھی لکھا ہوا نہیں کتاب میں, نمبر پانچ اذا علمت الواسطہ بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن رفعہ, اگر یہ واسطہ یہ جو بیچ میں سے صحابی یا کبار التابعی جو بھی ہے اس کو ہم جان لیں کہ یہ کون تھا تب تو متصل ہوگی کہ نہیں؟ متصل ہوگی. نمبر چھ اذا تلقته الامة بالقبول حيث لا تجتمع الامة على ضلال, اگر امت کا اجماع ہو جائے یہ روایت ہے مرسل لیکن صحیح ہے, کیا خیال ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اجماع حجت ہے کہ نہیں؟ حجت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ. نمبر سات اذا علم ان رافعه لا يرفعه الا عن طریق صحابی, اگر یہ جان لیا جائے کہ جو روایت بیان کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تابعی ہے تو وہ ہمیشہ صحابی سے ہی بیان کرتا ہے، جب بھی مرفوع ہے صحابی سے ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے صحابی کا نام نہیں لیا کسی وجہ سے، تب بھی یہ صحیح سمجھے، کیونکہ بیچ میں جو ہے بیچ میں جو محذوف ہے کون ہے؟ صحابی ہے، اور صحابہ سارے کے سارے ثقات ہیں، صحابی اگر مجہول بھی ہو تب بھی ثقہ ہے. اب مشکل بات یہ ہے، امام مسلم اپنے مقدمہ میں جو یہ بات لکھی ان المرسل ليس بحجة عندنا وعند المحدثين، کہ مرسل روایت ہمارے ہاں اور محدثین کے رہاں قابل حجت نہیں، اس کا کیا جواب ہے؟
مرسل غیر صحابی،
مرسل غیر صحابی، اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیں مرسل جو ہے متقدمین کے ہاں، متقدم یعنی امام مسلم امام بخاری، متقدمین کے ہاں کل من قطع سندہ، عام مرسل عام ہوتا ہے مرسل خاص ہوتا ہے، مرسل عام وہ ہے جس کی سند منقطع ہے، یعنی چاروں قسمیں جتنی بھی ہیں اس کو مرسل کہتے تھے، مرسل کے نام سے جانتے تھے، تو معضل بھی مرسل ہے ان کے نزدیک، منقطع بھی مرسل ہے، معلق بھی مرسل ہے، اور مرسل بھی مرسل ہے، متأخرین کے نزدیک منقطع ہے اس کی جگہ، منقطع میں چاروں آتے ہیں. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مراد ہے کہ مرسل ليس بحجة عند المحدثين، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرسل عام ہے جس کو مطلب منقطع، والمرسل الخاص هو مرسل الصحابي، مرسل الصحابي خاص ہے، وجہ کیا ہے؟ وهو حجة عليه الاجماع كما ذكر ذلك ابن كثير، ابن كثير فرماتے ہیں کہ مرسل الصحابي حجة، اس پہ اجماع ہے. تو ایک طرف سے ابن کثیر کی بات ہے کہ مرسل الصحابی حجت، اس پہ اجماع ہے، اور ایک طرف سے امام مسلم المقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ان مرسل ليس بحجة عندنا وعند المحدثين، یعنی یوں ظاہر ہوتا ہے کہ محدثین کا اجماع ہے، تو دونوں اجماع میں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، کہ مرسل کا مقصد یہ ہے جو امام مسلم نے فرمایا، وہ مرسل عام ہے جس میں صحابی کا مرسل نہیں ہے اس کے علاوہ جو مرسل ہے، جس کا مطلب منقطع ہے، اور جو امام بن کثیر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے وہ مرسل صحابی حجت ہے، وہ یہی قول حق ہے، اور اسی پر محدثین کا اتفاق ہے، علامہ البانی بھی اسی قول کو لیتے ہیں، اور ان سے پہلے جو محدثین وہ بھی اسی قول کو لیتے ہیں کہ مرسل الصحابی صحیح ہے، مرسل الصحابی قابل حجت ہے. وجہ کیا ہے؟ امام مسلم خود فرماتے ہیں مرسل صحابی حجت ہے، وجہ کیا ہے؟ صحابہ ثقات ہیں میرے بھائی، سارے کے سارے صحابہ ثقات ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اب یہ ابہام بھی دور ہوا. اور امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نصب الرایہ میں وہ مرسل الصحابی حجہ، جنہیں امام مسلم شرح کی ہے وہ خود فرماتے ہیں مرسل الصحابی حجہ. آج درس میں اتنا کافی ہے، کوئی سوال اس کے متعلق کوئی؟ الحمدللہ، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.